और आदमी के दिल में ये गुमान है कि साहब में ऐसा आदमी मिल जाए कि बस मुझे देखे तो दिल की दुनिया बदल जाए, और मुझे कुछ कहे तो दिल में फिक्र शुरू हो जाए, फिक्र शुरू हो जाए, दुनिया के रब खत्म हो जाए। तुम खुद भी तो नहीं चाहते ना, खुद भी तो चाहो कि मेरे दिल में ऐसी चीजें पैदा हों, लेकिन उसके लिए आप इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए, ऐसा अल्लाह वाला जो बस वो बोले और दिल बदल जाए। मेरे दोस्त, कयामत तक ऐसा नहीं होता, क्योंकि परवरदिगार आलम का निजाम ये है कि जब तक तुम अपनी चाह से इस राह में नहीं आओगे, अल्लाह तुम्हारा मोहताज है। जब तक तुम अपनी चाह से इस राह में नहीं आओगे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदा खुद से अपनी तरफ का इजहार करे। इसी वजह से हदीस मुबारका में आया है, फरमाया गाफिल बंदे इतना तो जान ले कि तेरा रब तेरी जाने कितनी किस एतबार से मुतवज्जे है। और यूं फरमाया, वइन ज़करनी ज़करतुहु, तू मुझे अपने दिल में याद करता है ना, तो मैं अपने दिल में याद करता हूँ। तो अपनी मजलिसों में याद करता है, मैं अपनी मजलिसों में याद करता हूँ। तो मजमाए आम में कलायत के दरमियान में मेरा तज़किरा करता है, मैं मलायक के दरमियान में तेरा तज़किरा करता हूँ। और लेकिन एक खास बात यह है कि बंदा भूल जाता है, भाई नसीब नहीं, अल्लाह को भूलने वाले भी दुनिया में ही अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का इल्म बता रहा है। गाफिल लोगों, तुम मुझे भूलते हो, अल्लाह कह रहा है, लेकिन ना लैसति गफलती, लेकिन मैं उस बंदे से गफलत नहीं, वो बंदा मेरी नज़र में अभी भी है, मैं जानता हूँ कि वो मेरी तरफ पलट के आए, किस दीन की तरफ लेके आए, कुछ मोहब्बतों के शौक लेके आए, कुछ जज्बात लेके आए, लेकिन ये सब कुछ मेरे दोस्त हमारे हालात में नहीं रहा। अब हमारे दिमाग की कायनात बदल गई, पहले कुछ और मामला था, अब कुछ और मामला। लिहाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से उसने कहा, यानी अपनी बात का भरम रखने के लिए यूं कहा, ऐसा मालूम होता है कि हमारे दिल सो रहे। हजरत ने फरमाया कि सो नहीं रहे, मो रहे, मर गए। सोने वाला अगर कोई होता है उसे जगाओ तो जाग जाता है, कोई ऊंची आवाज में बोले तो जाग जाता है, कोई मीठे अंदाज में बोले तो जाग जाता है, कोई प्यारे चमकत को समझाए तो समझ जाता है। अगर बच्चा सो रहा हो, पाँव फैलाया हुआ हो, माँ प्यार से कहे बेटा स्कूल का वक्त हो गया, उठ जा, अगर माँ इतनी मोहब्बत से कहे फौरन बच्चा उठ जाता है, चाहे किसी देर का जगह हुआ। और उम्मत के मफलत में पड़े हुए लोगों का हाल ये है कि उलमा प्यार से भी समझाने वाले सिद्दीकिया सिलसिले के और मुस्लिमिया सिलसिले के बुजुर्गों में सबकी तो है ही, और उससे हटकर कादरिया सिलसिले की तालीमात ले लीजिए, या सोलविया सिलसिले की तालीमात ले लीजिए, या कादरी ने दियोगन के निजाम ले लीजिए, इनके मिजाजों में सबकी पाई जाती है। इधर ये मुहब्बतों से समझा रहे हैं, उधर वो शक्तियों के साथ समझा रहे हैं, लेकिन दिलों को कोई असर नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है मेरे दोस्त, जैसा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे दिल सो नहीं रहे, अगर सो रहे होते तो हमारे जगाने पे जाग जाते, पता ये चला कि ये मर गए, अब इन्हें जिंदा करना पड़ेगा, इन्हें हयात देनी पड़ेगी। इसके मुख्तलिफ अनवा अक़साम, अब ये जो हम पर हालात आए हैं, ये हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, कोताही की वजह से, कोता फिक्री नजर की वजह से ये सारे हालात हम पर जो आ रहे हैं, इसके सारे पीछे हमारे अपने नकायश हैं। और हमारा फासला और कमाल ये है कि अपने नकायश पर कभी नजर जाती नहीं। सबसे बड़ी हमारी खूबी है कि हमारे अयूब जो हैं, जो अपने आप को नहीं लिखते, अब दूसरों को अयूब देते हैं, साग हूँ साग हूँ साग हूँ, अल्लाह ने उनका पूछेंगे, जिसका पूछेंगे उसकी फिक्र नहीं हो रही। तो नतीजा ये निकलेगा मेरे दोस्तों, जब तुम दूसरों का अयूब ढूंढना शुरू करोगे और अपने अयूब से नजर हटा दोगे, कभी भी जिंदगी में सुधार नहीं आएगा। ये जाबता है अल्लाह का, जब आदमी दूसरों के अयूब से बरत नजर कर ले, अल्लाह तुम्हारे अयूब से बरत नजर कर लेगा। इतना बड़ा कायदा अल्लाह ने दिया है, इससे बड़ा कायदा कौन सा चाहिए। लेकिन हमारी वही गलत फहमी है कि हम दूसरों के अयूब पर नजर करके चले जाएं और अपने नाइब पर और अपने नकायत पर नजर नहीं करते, तो बेतबार नतीजा आज जो हालात हैं वो हमारे अपने ही कोताही होंगे। अलगर्द कि मैंने एक तमहीद गानी अर्ज करना तो कुछ और था। जिंदगी में हम आला दिलों ने दो चीज़ें इंसानों को दी हैं, इससे पहले भी अर्ज किया गया, खुशी और गम, फरहत-ए-इंतिसार और इंतकाम। ये दोनों कैफियात इंसान के साथ मुतअल्लिक रहती हैं। इसमें खास तौर पर दो चीज़ों का तज़किरा हम कर देते हैं, एक का नाम इंसानी और दियार कर देते हैं और दूसरे का नाम है दरमियान में हत्या अखलाक क्या है। दुनिया के अंदर अखलाक مراد رکھے ہیں, ہم انہیں مکمل نہیں کریں گے, ہم انہیں ان کی فکروں کو اٹھانے کے لیے اور ان کے چھوٹے ذہنوں کو جگانے کے لیے, ابھارنے کے لیے ان لوگوں کو منظر عام پر لایا جائے. اور اس اعتبار سے ہماری کوششیں بھی ہوتی ہیں کہ ہماری بچیاں بھی باہر جائیں اور باہر کا کام کریں, اور ہمارے بچے بھی بے محاوہ ہیرے گہرے کے گھروں میں چلے جائیں, پارکوں میں چلے جائیں, اور طرح طرح کے جبری گاہوں میں اپنے قدم کرے قدم ڈال دیں, تاکہ یہ بچے اپنے ذہنوں کو کھول سکے. اس سے ذہن کھلتا ہے ان کے کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے, کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے, ایسے قرآن حدیث میں کہ اس سے ذہن کھلتا ہے. ذہن کھلتا ہے فجر کی نماز کے اٹھنے سے, اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی بغیر بات کرتے سو جانے سے, اور ذہن کب ہو جاتا ہے اثر کے وقت ہونے سے اور فجر کے بعد ہونے سے, روٹی میں بہت برکتیں ختم ہو جاتی ہیں فجر کے بعد ہونے سے. یہ دیکھنے ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر بچے پارک میں جائیں گے, کچھ کھیلیں گے, کودیں گے, کچھ ہریالی دیکھیں گے, کچھ نظارے کریں گے, چاہے وہ فحش پر مبنی ہو, بے حیائی پر مبنی ہو, الغرض یہ کہ ان کے ذہن اس سے کھلیں گے, ارتقاء ذہنی ہوگی, ترقی ہوگی. اس کا نام ترقی نہیں ہے, اس کا نام تباہی ہے, اس کا نام تنزل ہے, اس کا نام بربادی ہے, اس کا نام ہلاکت ہے. میرے دوست اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور قرآن کو جاگتے میں سمجھنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہدایت دینے کے واسطے ایک ضابطہ بنایا, اور اس ضابطے کی تکمیل کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول مبعوث فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی یہ تھا کہ جب کوئی جوان ہو جاتا تو آپ اس کے نکاح کی فکر ایسے نامگیر ہو جاتی جیسے خود اپنے نکاح کی فکر. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاحوں کو عام کرو, نکاحوں کو عام کرو. کیوں؟ تاکہ فحش اور بے حیائیاں رک جائیں, بربادی اور ہلاکتی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے پہلا جینا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے, یہ جہیز میں یہ نہیں لے گا ہم بچی نہیں لیں گے, اور یہ جہیز میں یہ نہیں لے گا ہم بچی نہیں لے جائیں گے. عجیب تماشا ہم نے وہاں رکھا ہے میرے دوستوں. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ الاسلمی کا نکاح فرمایا اتنے سارے انداز میں کہ فرمایا چند دن پہلے ہی بلکہ گزشتہ جمعہ ہی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بیان فرما رہے تھے, فرمایا کہ حضرت ربیعہ الاسلمی کا نکاح کس انداز میں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں مانے ہیں, ایک تو یہ کہ اگر نکاح کر لوں گا تو وہ اوقات جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں دیتا ہوں وہ میں نہیں دے سکوں گا. ان کا منظر اور مرکز جناب رسالت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, کہ اگر میں شادی کیا مجھے بیوی کو وقت دینا پڑے گا, اتنا وقت آپ کی نظروں سے دور رہوں گا, میں یہ بھی نہیں چاہتا. پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو لاؤں گا, اور لایا تو مجھ پر ذمہ داری ہے کہ اس کا مہر ادا کروں, مہر کے بعد اس کا نفقہ ادا کروں, اس کے بعد اس کے لباس کا انتظام کروں, اگر اس سے بچے ہو جائیں تو پھر ان بچوں کی پرورش کے انتظام اور احترام کے لیے پیسہ لگاؤں, اور یہ بھی میرے پاس نہیں. جہاں تو لوگ آ رہے چل رہا ہوں تو ایک مرتبہ یہی ہوا, دوسری مرتبہ یہی ہوا, تیسری مرتبہ یہی ہوا, چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ ربیعہ نکاح نہیں کرو گے؟ تو اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا اتنی مرتبہ پوچھ لینا, اس کے بعد میرا اس کے باوجود انکار کر دینا, ممکن ہے کہ مجھے میرے مزل تک نہیں پہنچا دے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت تو یہ ہے کہ میں نکاح کرنے کے قابل نہیں ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں گا, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوئی حکم فرمائیں گے ایک امتی ہونے کے اعتبار سے میں اپنی آنکھوں پہ رکھوں گا, اپنے سر پہ رکھوں گا اور اس حکم کی تعمیل کروں گا. یہ ہوتا ہے انداز بات کو قبول کرنے کا. تو عذر ہو تو عذر کو پیش کرو, علماء بتائیں گے عذر اچھا رہی ہے یا نہ اچھا رہی ہے, تو اسی معنی ہے تو بتلاؤ, آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ معنی میں صحیح ہے یا معنی میں غلط ہے. تو اسی رکاوٹ ہے تو بتاؤ, آپ کو بتایا جائے گا یہ رکاوٹ ہے, ظاہری ہے یا باطنی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا ہم سے, بس یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہش یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے, اور کریں گے تو کریں گے, اور کریں گے تو اس انداز میں کریں گے. اور تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے دین شریعت کے معاملات کو اور مسائل کو. میرے دوست کو یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی مرتبہ ان سے کہا کہ نکاح کر لو تو انہوں نے انکار نہیں کیا. نکاح کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ اللہ کے نبی کس سے نکاح کی درخواست کروں؟ یہ بھی نہیں پوچھا کہ میری خواہش ہے میں ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں, وہ تعلیم یافتہ ہو, وہ گریجویٹ ہو, وہ ایجوکیٹڈ ہو, اور وہ مالی اعتبار سے اس درجے کی ہو, اور گھر میں اتنا جہیز لانے والی ہو. یہ سارے نقائص نہیں تھے, بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں اسے اپنے گھر سے لا لوں گا آپ کے حکم کی تعمیل میں, لیکن لاؤں کسے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے, جاؤ اسے نکال کر لو. اب وہ گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلائی اور پھیلائی اب ہمارے یہاں گاوے رہ گئے, لکا جانی پیدا ولکا مالی پیدا ولکا بلدی پیدا ولکا امی پیدا ولکا ابھی پیدا. اللہ کے نبی آپ پہ ماں قربان, آپ پہ باپ قربان, اولاد قربان. ارے اولاد کا نکاح حضور کے طریقے پہ کرو, یہ صحیح ملے, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کہاں قربان ہوا؟ یہ صرف زبان میں دھوکے بازی نہیں آئے میرے دوست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے خود جب سے فریب کا ہونا پڑتا ہے اس کا اندازہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی علیہ کو اس بچی کے گھرانے پر بھیجا تو ان کے والد باہر نکلے, پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا مجھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اچھا تو آپ میرے آقا کے مہمان ہیں, آئیے آئیے, میرا گھر آپ کے لیے کشادہ اور کھلا ہوا ہے. انہیں گھر میں بٹھایا, پھر پوچھا کہ آپ کے آمد کے بعد بغایت کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب سے نہیں آیا ہوں, میں سرکار کے بجاوے پہ آیا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے نکاح ہو جائے, اور یہ اصل میں ہوں گے تم سے اگر نب کا منشا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہمارے آقا کا منشا, ہماری بیٹی آپ کے گھر میں بھی آ جانا ہے. الحمدللہ اس سے بڑے تو نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے, اسی محفل میں اسی مجلس میں ان کا نکاح کر دیا. تو ہے اللہ والا جو کام کرنے کو تیار ہو جائے, تو ہے عاشق رسول جو اس طرح کے کام کو تیار ہو جائے. نہیں ہوگا نا تو کیا ہوگا پتا ہے؟ جب شادیاں نہیں ہوں گی بچیاں بچیوں کے ساتھ سوئیں گی اور بچے بچوں کے ساتھ سوئیں گے. اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی. یہ کیوں وجود میں آئی ہے؟ یہ اس لیے وجود میں آئی ہے کیونکہ ہم بچیوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں, ان کی جوانیاں برباد, ان کی یعنی ان کا عہد ثواب برباد ہو رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار امت مسلمہ کے نوجوان تم ہو. اگر میرا نکاح نہ ہوا ہوگا تو میں کر لیتا, لیکن الحمدللہ میں صاحب نکاح ہوں, صاحب اولاد ہوں. لیکن جن کا نکاح نہیں ہوا ان پر یہ ذمہ داری ہے, اور جو باپ ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کا دامن تھامے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے اولاد ایسے راستے پر چل پڑے جس کی وجہ سے بعد میں اختلاف اور ہم جن کی وجہ سے اعمال وجود میں آئیں اور اللہ کے عذابات کا دفتر کھل جائے. نرنتر کیوں کھل رہا ہے؟ اللہ کے عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے میرے دوست ہو رہا ہے کہ نہ ہماری اولادیں سوچنے کو تیار ہیں, نہ ہم ماں باپ ہو کے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کو تیار. کتنی بچیاں ہیں بالکل کی اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں, جو باحیا ہیں, پاک دامن ہیں, عفت مآب ہیں, اسلامی شعار رکھتی ہیں, لیکن اپنے گھروں میں بند ہیں اور کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جہیز میں دینے. اور یہ نوجوان جو سب سے زیادہ اللہ نے اس کو عہدے ثواب دیا, اس کو قوت دی اور دو بھائی عطا فرمائے, اور جب تک قدرت نے اس کے قدرتیں عطا فرمائی تاکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے, مشقت کرے, کچھ روزی روٹی کا بندوبست کرے, پھر اپنے لیے انتظام کرے اور اپنی بیوی بچوں کا انتظام کرے. یہ نوجوان ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہے تو میرے دوست اب بچیاں گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بیتدار نتیجہ وہی بچیاں سباب کی غلطیوں میں پڑیں گی تو یہ نوجوان اس کو ذمہ دار ہوگا, اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور ان جواب دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ کو جواب دینے کو تیار ہے کہ اللہ ہماری غلطی کے وہاں ہم آپ کو دیکھ لیں گے, آپ کو جواب دے رہے ہیں. تو ہے اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی میں قوت ہے, کسی میں طاقت ہے؟ میرے دوست ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے ایک ضابطہ یہ دیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ آیت کیوں منتقل ہوئی؟ یہ آیت منتقل ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نکاح پر سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے ہم سنا کے بعد. اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ کی تحمید بیان کی, اللہ کی توحید بیان کی, اس کے بعد میں سب سے پہلے آیت مبارکہ یہ پڑھی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کیوں فرمایا؟ اصل حاضر کا رونا اس سے ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم نے اپنی شادیوں میں اتنا غلو کر لیا, اتنی بے اعتدالی کر لی, اتنی بے احتیاطی کر لی, بے اعتبار نتیجہ امت کے مسلمان بچیاں اور بچے گناہوں کے ارتکاب پر مجبور ہو. اس وقت سے ڈرایا پہلے آیت میں, یا ایھا الناس لوگوں اس کا پورا ربکم, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو. یہ نہیں فرمایا اللہ سے ڈرو, اللہ اتنا ذاتی ہے نا, اتنا سب سے کھلا ہوا نہیں ہے, صفاتی نام بیان کیا ہے, تو تمہاری ضرورتیں جو پورا کرتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے صاحب ڈرو آپ کے مینیجر سے, دیکھ لیا تو کام ہو جاتا, آپ کو کام سو دیتا نہیں سو دیتا, بھائی چیئرمین دیکھ لے گا, عہدیدار دیکھ لے گا, منصبدار دیکھ لے گا, اور میرا مینیجر دیکھ لے گا, میری فیملی میں نوکری کا مسئلہ, میری تجارت کا مسئلہ, میری ملازمت کا مسئلہ, اگر یہ دیکھ لے گا مجھے کوئی غلطی کرتے ہوئے تو میری نوکری چلی جائے گی. تو یہ ہے انداز سمجھانے کا, ارے تمہاری ضرورتیں تو وہ پوری کر رہا ہے, اور کائنات میں اس کا نظام یہ ہے کہ تمہاری اولادوں کے لیے یا تمہاری نسلوں کو چلانے کے لیے پروردگار عالم نے تمہاری ازواج پیدا کر رکھی ہیں. الذي خلقكم من نفس واحده, اس کی کمال قدرت یہ ہے نفس واحد حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سارے مجسمے وجود میں لائے, یہ ساری صورتیں وجود میں لائی. وخلق منها زوجها, ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تنہا اور مجرد چھوڑ دیا گیا ہو بلکہ تمہارے ازواج بنائی گئی ہیں, تمہارے جس کی تسکین کا ان کے اندر ان میں سامان رکھا گیا ہے. اور ہم تسکین کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ باہر والیوں میں اور ان لوگوں میں جن کا ہمارے ساتھ کوئی رب سے تعلق نہیں, نہ ہمارا حلال رشتہ ان کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ مطلب رشتوں میں. یہاں تک کہ ہماری بے ہودگی کی انتہا یہ ہے, یہ آپ کے زیادہ دور نہیں ہے, سیمنٹوں کبھی جانا ہوا تو چلے جائیے نماز کے بعد میں, آپ کو نظر آئے گا. سات گنبد میں جا کے دیکھیے مقامات عبرت ہیں. قبرستان کیا ہے؟ قبرستان یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں, مرے ہوئے لوگوں پر فاتحہ خوانی کریں, اشارے ثواب کریں, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں, اور اپنے لیے ایک راستہ بنائیں کہ یہ جیسے اس دنیا سے چلے گئے اور کیسے کیسے اس دنیا سے چلے گئے, ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے, لہذا اس کی تیاری میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ درس عبرت لینے کے لیے قبرستان جانے کا حکم تھا, آج نمائش کا میدان بنا کے رکھا گیا ہے. اور آپ جا کے دیکھیے بچے اور بچیوں کی حرکات و سکنات کو, نوجوان نسلیں کس تباہی کے بار میں جا رہی تھی. جو مقام عبرت تھا وہ مقام فخر بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو ایک مثال دیا, باقی پتے آپ کو معلوم. شہزاد کو جانا ہوا تھا, اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ جو مقام عبرت تھا وہ مقام فحش و بے حیائی بنا ہوا. تو میرے دوست یہ مقام عبرت ہیں قبرستان, یہاں جوئے چلتے ہیں اور یہاں دنیا کے تمام تر بے حیائیاں ہوتی ہیں, اور ایسے مراحل میں دیکھنے میں آئے نعوذ باللہ من ذلک کہ آدمی ایمان میں باقی رہے, اس کی امید باقی نہیں رہے. اس بات پہ اللہ نے ڈرایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو, تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو, تمہاری دنیاوی چاہتوں کو پورا کرنے والے سے ڈرو, تمہاری اخروی خواہشات کی تکمیل کرنے والے سے ڈرو. اس بے حیائی سے نکلو, بہت سے نکلو, اور اس بد لگامی سے نکلو. اپنی زندگی پہ ڈگر چل رہا ہو, کس ڈگر پہ تم چل رہے ہو؟ جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو وہ ڈگر فرعونی ہے, شیطانی ہے, ملعونی ہے, تباہی ہے. اپنے خواہشات پہ چلنا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ہم وہ چھوڑ رہے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات المطہرہ لے کے آئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ربیع الاسلمی نکاح کر لے. انہوں نے کہا لگے گیا رسول اللہ. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ پناہ لڑکی سے نکاح کر. ان کے گھر چلے گئے اور اس لڑکی سے کہا, اس لڑکی کے والد سے کہا مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی سے نکاح سے فرمایا ہے. فرمایا کہ اسی مسجد میں تمہارا خطبہ نکاح پڑھا دیا جائے گا. اسی مسجد میں نکاح مقرر ہو گیا. ربیع الاسلمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی تعمیل میں نکاح کو بڑھوا لیا, لیکن مہر نہیں دیا, لے کے کیسے آؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو کہ ایک بندے کے لیے کھجور کی ایک گٹھلی کے مقدار کے برابر سونا نہیں فراہم کر سکتے. لوگوں نے کہا کہ نہیں کیا جا سکتا. کسی نے رسی بھر دیا, کسی نے ذرہ برابر دیا. البندی اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کی ملی جلی کوشش کی وجہ سے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر یعنی مہر کی رقم جمع ہو گئی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ یہ لے جائے تیرا مہر. اور جب وہاں لے کے جا رہے ہیں تو بہت دل میں گمان ہو رہا ہے میں یہ لے کے جاؤں گا, پتہ نہیں کہ قبول بھی کیا جائے گا کہ رد کر دیا جائے گا. یہ بھی تو چیز ہے, ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اور مہر کون اپنی بچی کے لیے پسند کرے گا؟ اب میں اسے کیسے پیش کروں جس میں ایک صدارت ہے, ایک شرمندگی ہے, اور اس کے باوجود لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے, میرے آقا کے حکم سے بڑھ کے کوئی کام نہیں. مجھے بے عزتی ہوگی ہو جانے دیجیے, میں غریب ہوتا ہوں ہو جانے دیجیے. لوگ اپنے تعلق کر لیتے ہیں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میرے آقا کا فرمان مجھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. چنانچہ گئے اور دستک دی. جب دروازہ کھلا تو کہا کہ میں ہوں اور نام بتایا ربیع الاسلمی. جب اندر داخل ہوئے پھر اس کے بعد میں پوچھا کہ حضرت ہم سے تشریف لائے. کہا کہ حضرت آپ نے نکاح تو پڑھا دیا لیکن مہر میں نے نہیں ادا کیا تھا, آقا نے مہر کی رقم بھجوائی ہے. کیا ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. اس زمانے میں بہت سے میں سمجھتا ہوں دو تولے ہوگا, ایک تولا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ایک تولا ہوگا. اب جب وہ پیش کیا تو ان کے انداز میں دیکھیے قبول کرتے ہوئے, آہا میرے آقا کی جانب سے یہ مہر کی رقم آئی ہے, اس سے مقدس کوئی نعمت نہیں ہو سکتی, اس سے مبارک کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اسے اٹھایا, اپنی آنکھوں سے لگایا, اپنے سر پہ رکھا کہ یہ میرے آقا کا بھیجا ہوا تحفہ ہے اور میری بچی کے حق میں مہر ہے. چنانچہ لے کے گئے. اور پھر اس کے بعد جب وہ اس انداز میں آقا کے فرامین پر عمل کرتے تھے, اللہ عز و جل ان کے لیے برکتوں کے راستے کھول دیتے. آج تم ہزاروں میں لو, لاکھوں اور کروڑوں میں لو, لیکن پھر ایک سال کے بعد وہ بیچاری آپ کے گھر سے کھڑا ہو جائے گا, کتاب وہ کور جائے گا, باقی ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جن کو تجربہ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی مقابل ہوں, میں ان سے مقابل ہوں جو تجربہ اب ہونے والا ہے. آگے زندگیوں کو سدھار ہے میرے دوستو, کہاں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, کس محنت سے ہم جا رہے ہیں, کس جگہ سے ہم چل رہے ہیں, ہماری زمین کیا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا وہ محنت جب قبول کر لیا, پھر یہ واپس آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, اتنا چھوٹا سا تحفہ تھا اور مہر کی رقم بھیجی گئی تھی, لیکن انہوں نے اس کا بڑی عزت کی, انہوں نے بڑا احترام کیا, اسے اپنی آنکھوں سے لگایا, اسے مال برکت سمجھ کر اپنے اندر میں اپنے گھر میں لے کے گئے اور مجھے بڑی مبارکباد دی. حضرت نے فرمایا کہ مبارک ہو. اس کے بعد میں فرمایا اولی مو بشاسن, ایک بکری سے کیوں نہ ہو نکاح کر لو, ولی نہ کر دو, ایک بکری سے کیوں نہ ہوتا ہو ولی نہ کر دو, یہ میری سنت ہے. جب انہوں نے ایک آپ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو پھر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے پاس ہوتا تو میں نکاح پہلے نہ کر لیتا, یہ تو ہے ہی نہیں, اب میں ولیمہ کیسے کروں گا. آپ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بنو سلیم کو بلاؤ, غالباً بنو سلیم ان کا قبیلہ ہے اس لیے وہ اسلمی کہلاتے ہیں, جب تو اور نام بھی ہو سکتا ہے, بہرحال ان کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا. اس کے بعد بولا کہ بھائی تمہارے گھرانے تمہارے قبیلے میں ایک فرد کا نکاح ہوا, اس کے خوشی میں تم شریک نہیں ہو؟ باقی نہیں شریک ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم برابر کے شریک ہیں ہمارے قبیلے کے نوجوان کے ساتھ ہی. فرمایا تو پھر ایسا کرو, اس کو کوئی تحفہ دو. کیا تحفہ دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سو دن کی ایک بکری دے دو, زیادہ نہیں. اب ہمارے پاس یہ کہ ہم تحفہ دیے تو ہم تحفہ دیں گے, انہوں نے دیے تو ہم نہیں دیں گے, انہوں آئے تو ہم جائیں گے, انہوں نہیں آئے تو ہم نہیں جائیں گے. اب وہ دیکھا جائے گا کہ تحفہ تو دیا جا رہا ہے وہ سو روپئے کا ہے, ہزار روپئے کا ہے, جب ان کے یہاں جائیں گے تو وہ بھی اسی نظر کریں گے. یہ کیا میرے دوست بنا کے رکھا ہے؟ چاہے وہ چاہ دو آپس میں محبت پیدا ہو, کہ اس سے تم ہدیہ دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے رشتے جڑتے ہیں, اس سے محبت معاہدے پیدا ہوتی ہیں, اس سے وہ عزت وجود میں آتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کرتے ہم یہ دیکھنے لگے کہ آ کہاں سے رہا ہے کتنا ہے اور ہم وہاں جانا چاہیے یہی جانا چاہیے. اور پھر جب حضرت ربیع الثانی کے قبیلے کے لوگوں نے ایک بکری جمع کر لی, اپنے اپنے پیسے ڈال لیے اور ایک بکری خریدی اور آپ کو تحفہ دے دیا قبیلے کی جانب سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ولیمہ کر دو اور اس سے ولیمہ کر دو. اب جب وہ لے کے گئے اپنے سسرال میں اور کہا کہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولیمہ کر لو, چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو, سنا کہ میں بکری لے کے آیا ہوں, اب اس کا ولیمہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھی بات ہے, دیکھو نکاح ایک گھر کا تو ہوا نہیں ہے, دو گھر میں ہوا ہے. آپ کے نکاح میں آپ کا گھر بھی ہے ہمارا بھی گھر ہے, آپ بچہ ہیں ہمارے گھر میں بچی ہے, ایسا کرتے ہیں مہمان دونوں کے ہوں گے تو کام دونوں بانٹ لیں گے, آپ بکری ذبح کر لینا اور اسے بنا لینا, ہم گھر میں روٹی بنا لیتے ہیں اور اس کو جمع کر کے دونوں مل کے کھا لیں گے, ماشاء اللہ ولیمہ ہو جائے گا. کتنی پیاری نصیحت تھی اور کتنی پیاری بات تھی کہ مسلم کے احترام کو نمٹا دیا جائے, ایک سنت کی تقریب ہو جائے, ایک آدمی گناہوں کے راستے سے کرنے سے بچ جائے, خبر چلتے حیائی اور بدلانی کی زندگی گزارنے سے بچ جائے. میں نے تو کتنے پیارے انداز میں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ یہ ولیمہ ہے جو شریعت مطہرہ وقت تمہارے سامنے ہے اور شریعت کی اتنی آزادیاں ہیں, اس کو بگاڑا تم نے ہے, شریعت نے نہیں بگاڑا ہے تمہیں, تم نے شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے, تم نے اپنے حالات کو اور اپنے اعمال کی وجہ سے بگاڑ لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات پہ چلتے ہو, اپنے مولا کی خواہشات پہ چلنا نہیں چاہتے. اگر تم اپنے مولا کی خواہشات پہ چلنے آ جاؤ تو زندگی اتنی آسان ہے, تمہارا نکاح آسان ہے, تمہارے بچے ہو جائیں ان کی تعلیم و تربیت کا نظام آسان ہے, تم امیر ہو زکات کو نکالو غریبوں کی بدلتی ہو جائے گی, ہم زکاتوں کو چھپانے والے, ہم بچیوں کے لیے جہیزوں کے مانگنے والے, اور ہمارے بچے جب تک جہیز نہ آئے نکاح کرنے کو تیار نہیں, جس سے بڑا بھکاری مجھے آج تک نظر نہیں آیا. اور اس کو بھکاری بھی نہ بولے, ایک تو حال نکال کیا وہ ایسا ہے, ولیمے کے لیے خرچہ تو دینا پڑتا نا, ولیمے کے لیے خرچہ اس سے لیتے کہاں سے ساتھ بھیج کے لینا بولے. عجیب الحال میں انہوں نے بات کی اور مجھے بہت غصہ بھی اس کو مجھے آیا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک یاد آیا اور اس وجہ سے خاموش بھی ہو گیا اس وقت میں. لیکن میرے دوست عرض یہ کرتا ہوں, اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ولیمہ کرنے کے لیے بچی والوں کو ذمہ داری دینا ہے تو یہ بھی اس پر گناہ ہے, کبیرہ نشیز گناہ ہے. کیونکہ فرمایا جس آدمی کے پاس دو وقت کی روٹی کا انتظام موجود ہو, جس آدمی کے پاس دو وقت کی روٹی کا انتظام موجود ہو
اس کے باوجود وہ تیسرے وقت کی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ مال اس کے لیے حرام ہے.
اب اس سے بڑا فتویٰ چاہیے؟ فتاوا عالمگیری اٹھا کے دیکھیے, فتاوا شامی اٹھا کے دیکھیے, اور مفتی رحیم صاحب کی فتاوا رحیمیہ اٹھا کے دیکھیے, اور سبلی نعمانی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, اور کوئی حوالے نہیں. اتنا آسان میرے آقا نے دین و شریعت کو بنا کے بتلایا, اور ہم نے اس کو بگاڑ کے ایسے حالات پیدا کر دیے جس کی وجہ سے ہم دن پرستی بزرگ بنائی. اور یہ گناہ کا عذاب کس کو ہونا چاہیے؟ ہم نہیں ہونا چاہیے نا, ہمارے کوئی سزا نہیں اس کی وجہ سے ہے. ہم نے سمجھتے ہیں ہمارے کا کچھ ہم نہیں کرتے, بڑے اکڑے گئے کہ ہم نہیں کرتے. بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, خاندان والوں میں شادیاں ہوئی ہیں, رشتے ناطوں میں شادیاں ہوئی ہیں, ارے اس کے یہاں بچی دیکھی, اس کے یہاں بچہ رہے گا, شہریاں کے ساتھ بنا دینا بچی ہے, جاؤ نکاح کا پیغام دے کیا اس سے رہے. امام صاحب سے آ کے دیکھ لیا چار نکاح بڑھا دو, ہم نے نکاح بڑھا دیا, بچے منافق ہو گئی, اب تو ہو گیا گھر چلے جائیے. اب ضروری پڑے گا کہ سو آدمی ہمارے یہاں مہمان آئے, 200 آدمی مہمان آئے, 300-400 آدمی آئے, اور پورا فنکشن حال لیا جائے. ارے یہ لیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. ارے عزتیں اور ذلتیں اموات نہیں رکھی ہوئی ہیں, عزتیں اور ذلتیں تو پروردگار عالم کے پاس, وہ جس کو عزت دینا چاہے دے دے, وہ جس کو ضرور رسوا کرنا چاہے ضرور رسوا کر دے. لیکن ہمارا مان یہ ہے کہ ہم ذلتوں کو پسند کرتے ہیں, بے عزتی کو, رسوائی کو پسند کرتے ہیں, عزتیں ہم نہیں چاہتے. کوئی عزت نہیں چاہتا تھا, آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, تمہارے اعمال اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ تم بے عزتی چاہتے ہو, عزتی چاہتے. عزتیں تو قرآن کے راستے میں ہیں, حدیث کے راستے میں ہیں, آقا کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں ہیں, اللہ کی ہدایات پر چلنے کے راستے میں ہیں. بجائے اس کے ہم احساس پر چل رہے ہیں تو جو آپ بے عزتی کو پسند کر رہے ہیں, عزت کو پسند نہیں کر رہے ہیں, ذلت اور رسوائی کو پسند کر رہے ہیں, ترقی کو اور روحانی ترقی کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اور دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان سب کا من برمر کر ہماری بدعملیاں ہیں میرے سے, اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تعالی جل شانہ نے ڈرایا ہے, ڈرو اس ذات عالی سے جو تمہاری روٹیوں کا انتظام کرتا ہے, جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں روٹی پہنچاتا تھا, جو تمہاری ماں کی آغوش میں اس کی گودی میں لا کر روٹی پہنچاتا تھا جب تم بچپن میں تھے, اور ایسی فتنانہ حرکتیں کرتے تھے کہ کمانے کی کوئی استعداد نہیں تھی, اس وقت تم تک روٹی پہنچاتا تھا. اب تمہیں عالم شباب کیا گیا, جوانی دی گئی, قوتیں دی گئی, اس وجہ کمال میں آج کے سرکشی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ارے آج بھی تمہاری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اس ذات عالی سے ڈرایا اللہ عز و جل نے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اپنے پالنہار سے, اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والے سے, اپنے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ ایک ذات ایسی ہے جس نے ایک تنفس سے کائنات میں انسانوں کا جال بچھایا, اور اس کے بعد وخلق منھا زوجہا, اور تمہاری بیویوں کو ان کے ساتھ وجود وجود عطا فرمایا, تاکہ وبث منھما رجالا کثیرا, کائنات میں انسانوں کی ایک جھڑی لگ جائے, یہ خود نما پودے نظر آئیں. تم یہ سمجھتے ہو انسانوں کے بڑھ جانے سے روٹیاں بڑھ جائیں گی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے؟ اللہ غارت کرے اس قوم کو جس نے یہ سوچا ہم دو ہمارے دو. نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ خود پریشان ہیں, اس کے بعد یہ سوچ رہی اب ہماری نسلیں نہیں پھیلیں گی تو پھر ہم اقلیت ہو جائیں گے, یہ اکثریت ہو جائیں گے. ڈر آ گیا نہیں آ گیا؟ ارے یہاں عزتیں تھیں وہاں ذلتیں تھیں, وہ بعد میں سمجھ میں آئے, الگ بات ہے. لہٰذا مسلمانوں پر پیسے ڈالا جا رہا ہے, کوئی دوا خانہ ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ, بھی نہیں بول سکتا اس جملے پر. اتنا یعنی یوں سمجھے جو چیزیں جو انسانی اقدار کی ترقی کے لیے, انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھی, ایک تعلیم دوسرے علاج امراض کا, دواخانے جس کو ہم اس عام میں بولتے ہیں, اسکول اور دواخانے, یہ دو خدمت کے میدان تھے, اس کو بزنس کے میدان بنا کے چھوڑا ہے. آپ جا کے دیکھیے 100 میں سے یوں بولنا چاہیے 98% آپریشن کر رہے ہیں. آپ کو وجہ معلوم ہے کیوں ہو رہے ہیں آپریشن؟ کوئی بیماری آپ کے لیے نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپریشن ہو جائے گا تو ایک ہوگا, دو ہوگا, تین ہوگا, تین کے بعد آٹومیٹک بند ہو جائیں گے. لہٰذا مسلمانوں کے اندر آپریشن کو عام کر دیا جائے, کچھ بھی ڈرایا جائے, وہ ڈرائیں یہ ڈر جائیں. ارے ایک کافر سے ڈرنے والا مسلمان کبھی ہوتا ہے؟ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تجھے جو پیسہ چاہیے ہم دے دیتے ہیں. یا تو ایک مسلمان ایسا اللہ کا ڈر رکھنے والا, اللہ کے نبی کے محبت رکھنے والا ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ایک دواخانہ قائم کرے, جو مسلمان بچیوں کو جو چیرا جا رہا ہے آپریشن کے نام پر, اور اس کے پیٹوں کو کاٹا جا رہا ہے, اس سے بچا کر آپ ہی اس کے ساتھ ایک پرورش کا نظام, ایک پیدائش کا نظام بنایا جا سکے. تو ایک بھی ڈاکٹر ایماندار نہیں ہے؟ سب کی حالت یہ ہے 98%,
وہ دو برتن کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں دکھا دے، اللہ ہمیں ملا دے گا. تو میرے بہت یہ تو سارے حالات ہیں، ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، یہی وجہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنا تقوی نصیب فرمائے، اپنا تقرب نصیب فرمائے، اس انتظاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے. اے اللہ ہم بہت کمزور بندے ہیں، ہم پر حالات ٹوٹ کے آئے ہیں، کیونکہ ہم پر ساری طاقتوں کے ساتھ آیا ہے. مولا اپنے رحمت کو ہمارے ساتھ ساتھ میرے حال بنا دے. اگر تو نے ہم پر رحمت کی نظر نہ کی، امت محمدیہ پھر تباہی میں اور غرق ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی. اے اللہ اس امت پر رحم تمام میرا کر. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان آیا ہوا ہے، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ضلع نلگونڈا مدرسہ اعلیٰ میں 70 طلباء دارالاقامہ میں مقیم ہیں، ان میں اکثر غریب و یتیم بچے ہیں. علاوہ ازیں وضو خانہ سارت خانہ کی تعمیرات چل رہی ہیں. عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ مدرسے کا تعاون کرنا تھا ہندو جانا جو سنت اللہ.